سنیچر 19 اگست کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. روس اور فنلینڈ میں شہریوں پر حملے. ادھر اسپین کے شہر بارسلونا میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی تفتیش میں یہ پیش رفت.
سلافی ایک امام آئے تھے چند ماہ پہلے, اور اب پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو امام تھے انہوں نے ان ینگ لڑکوں کو ریڈیکلائز کیا.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, فرحت جاوید سے خبریں سنیے. فن لینڈ کے جنوب مغربی ساحلی شہر ٹورکو میں گزشتہ روز چاقو گھونپنے کے واقعے کے بعد پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ 4 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. سنیے عبید ملک کی زبانی.
فن لینڈ کے جنوب مغربی ساحلی شہر ٹورکو میں گزشتہ روز چاقو گھونپنے کے واقعے کے بعد پولیس کی کاروائیاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں. پولیس کے مطابق اس حملے کے تانے بانے دہشت گردی سے ملتے ہیں. پولیس نے مبینہ طور پر اس حملے میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا ہے. ادھر روس کے شہر سرگٹ میں چاقو سے کیے جانے والے ایک حملے میں 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں, تاہم حملہ آور کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. واضح رہے کہ یورپ میں چاقو گھونپنے اور دہشت گرد حملوں سے متعلق بدستور ہائی الرٹ ہے.
چین کے ساتھ جاری کشیدہ ماحول کے درمیان انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ڈوکلام تنازع کے قابل قبول حل کے لیے چین کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا. انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لداخ جیسے واقعات نہ تو انڈیا کے حق میں بہتر ہیں اور نہ ہی چین کے حق میں. سنیے سباناز سے.
انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے 15 اگست کو پینگوئن جھیل کے نزدیک ایک واقعہ رونما ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس واقعے پر دونوں جانب کے مقامی فوجی کمانڈروں نے بات کی. انہوں نے امن و امان قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا, تاہم یہ نہیں بتایا کہ لداخ کے اس مقام پر دونوں فوجیوں کے درمیان کس طرح کی جھڑپ ہوئی تھی. اس سے قبل انڈین خبر رساں ادارے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ چینی فوجیوں نے پینگوئن جھیل کے نزدیک انڈین علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی, جس کے بعد فوجیوں نے ایک دوسرے پر پتھر پھینکے. تاہم بیجنگ کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی اپنی سرحدی حدود کے اندر تھے.
انڈیا کے شہر پوری سے ہریدوار جانے والی ٹرین کے پٹری سے اترنے کی اطلاعات ہیں. اس حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 150 بتائی جا رہی ہے. حادثہ دارالحکومت دلی کے شمال میں مظفر نگر کے قریب پیش آیا, جس کے بعد امدادی کارروائیاں جاری ہیں. مالی کے صدر نے ملک میں آئینی اصلاحات کے لیے اس ریفرنڈم کو مؤخر کر دیا ہے جس سے ان کے اختیارات میں اضافہ ہونا تھا. ریفرنڈم کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے تھے. واضح رہے کہ مجوزہ آئینی اصلاحات میں صدر کو کسی بھی وقت وزیر اعظم کو برطرف کرنے اور سینٹ ارکان کی ایک بڑی تعداد کو نامزد کرنے کا اختیار حاصل ہونا تھا, جبکہ شمال میں باغی گروہ توارک کو بھی کسی حد تک خود مختاری حاصل ہو جائے گی. ان اصلاحات پر 2015 میں اس باغی گروہ کے ساتھ امن معاہدے کے وقت اتفاق کیا گیا تھا. اسپین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے 2 خودکش حملوں میں ملوث افراد کے زیر استعمال ایک سیل کو نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ بارسلونا میں جمعرات کو ہونے والے حملے میں ملوث ایک اہم مشتبہ شخص موسیٰ اکبیر کو پولیس نے ایک دوسرے حملے میں ہلاک کر دیا ہے. پولیس نے اب ان کے مبینہ ساتھی اور وین کے ڈرائیور یونس ابو یعقوب نامی شخص کی تلاش شروع کی ہے. سنیے عابد حسین سے.
پولیس کے مطابق موسیٰ اوبکر کیمبرلس میں ہونے والے حملے میں مارے جانے والے 5 مشتبہ افراد میں شامل تھا. اس سے پہلے پولیس کا کہنا تھا کہ وہ موسیٰ اوبکر اور 3 دیگر افراد کو تلاش کر رہی ہے, جبکہ 4 دیگر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. خیال رہے کہ بارسلونا میں ہونے والے حملے میں 13 افراد اس وقت ہلاک ہوئے جب ایک وین پیدل چلنے والے افراد پر چڑھ گئی. اطلاعات کے مطابق یہ وین اوبکر نے کرائے پر حاصل کی تھی. پولیس کے مطابق مشتبہ افراد مزید منظم حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. بارسلونا حملے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے.
لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شام کے ساتھ سرحد پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اس پہاڑی علاقے پر گزشتہ 3 سال سے قابض ہے. لبنان کی فوج کا کہنا ہے کہ یہاں تقریباً 600 عسکریت پسند ہیں, جن کے پاس طیارہ شکن میزائل, سنائپرز اور ڈرونز موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی شام کی فوج اور لبنان کے شیعہ گروپ حزب اللہ نے بھی اس شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں کا اعلان کیا ہے. سمندر کے پانی کو افریقہ کے جنوبی حصے کے لوگ مقدس سمجھتے ہیں اور ان کے اس پانی سے بہت سے عقائد بھی وابستہ ہیں. اسی لیے سمندر سے دور رہنے والوں کے لیے اب کچھ لوگوں نے اس پانی کی فروخت کا نیا کاروبار شروع کیا ہے. سنیے سارا حسن کی زبانی.
افریقہ کے جنوبی حصے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد سمندر کے پانی کو ایک روایتی دوا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ یہاں لوگ اس پانی سے نہاتے ہیں تاکہ جسم سے میل کچیل کے ساتھ بری قسمت بھی دھل جائے، اور کچھ لوگ تو اس میں نمکیاتی کثرت کے باوجود اسے پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ جسم اور روح دونوں ہی پاک ہو جائیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو پر 1413 کلو ہرٹس پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹس پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹس پر اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹس پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں جزام یعنی لیپرسی یا کوڑ کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن نژاد پاکستانی ڈاکٹر روت فاؤ کو آج کراچی میں تمام سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل سنیے گا پروگرام میں آگے چل کر۔ سیربین شروع کرتے ہیں اس خبر سے کہ فنلینڈ کے جنوب مغربی شہر ٹورکو میں گزشتہ روز چاقو گھونپنے کے واقعے میں کے بعد پولیس کی کارروائیاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے تانے بانے دہشت گردی سے ملتے ہیں۔ پولیس نے مبینہ طور پر اس حملے میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں سے ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ادھر روس کے شہر سیئرگوٹ میں ایک چاقو حملے میں 7 افراد کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
فن لینڈ کے جنوب مغربی شہر ٹورکو میں گزشتہ روز چاقو گھونپنے کے واقعے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مشتبہ شخص کو ٹانگ پر گولی مار کر زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا ہے، جن کی عمر 18 سال اور تعلق مراکش سے بتایا جا رہا ہے۔ اس حملے میں ملوث ہونے کے شبے میں مزید 4 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ زخمی مشتبہ شخص کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے اس چاقو حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن کا تعلق فن لینڈ سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ 1 برطانیہ، 2 سوڈان اور 1 اٹلی کے شہری سمیت 8 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ قتل کی واردات معلوم ہو رہی تھی، تاہم جو ہی تفتیش کا دائرہ کار وسیع ہوا تو کچھ ایسی معلومات ملی جن سے لگتا ہے کہ یہ کارروائی دہشت گردی کی ہے۔ ادھر وزیر خارجہ نے کہا کہ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں سیکورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے حملہ آور کی شناخت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
سیکورٹی حکام اس شخص کے حوالے سے ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ ہم امیگریشن کے بھی رابطے میں ہیں کہ آیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بعض اطلاعات کے مطابق اس شخص کا تعلق فن لینڈ سے نہیں ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس اطلاع کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ حملہ آور اسلام کے حق میں نعرے لگا رہا تھا۔ 17 سالہ انٹونی نومن نے آنکھوں دیکھا احوال بی بی سی کو بتاتے ہوئے کہا،
ہم نے باہر ہنگامے کی آواز سنی، میں نے دیکھنے کے لیے جو ہی باہر قدم رکھا تو چیخو پکار سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کچھ پولیس اہلکار اس مقام پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں گھر کے اندر جانے کے لیے کہا۔ کچھ لوگ پناہ کی تلاش میں گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا جن کے پیچھے ایک شخص چاقو کے ساتھ آ رہا تھا، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو زمین پر پڑے ہوئے بھی دیکھا۔
دوسری جانب سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ روس کے شہر سرگٹ میں ایک چاقو حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں اسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ ان میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ حملہ آور کو پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے۔ وہ ایک مقامی رہائشی ہے جو 1994 میں پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ کارروائی کیوں کی اس حوالے سے ابھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تاہم حملہ آور کی نفسیاتی حالت کو پرکھا جا رہا ہے۔ ادھر مقامی حکام نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ حملہ آور 1 سے زیادہ تھے اور لوگوں لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں اور عوامی مقامات پر جمع نہ ہوں۔ یورپ میں چاقو گھونپنے اور دہشت گردی کے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فن لینڈ اور روس کے شہر میں ہونے والے واقعات کی کڑیاں بھی دہشت گردی سے مل رہی ہیں۔
روس اور فن لینڈ میں شہریوں پر حملے، تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ اور دو روز پہلے ہی یعنی جمعرات کو اسپین کے شہر بارسلونا میں شہر کے مرکز میں لوگوں پر ایک وین نے چڑھائی کی تھی اور اس دہشت گرد حملے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد کیمبریل میں بھی پولیس والوں نے کو نشانہ بنایا گیا تھا اور پولیس کی جوابی کارروائی میں 5 مشتبہ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اب تک ان حملوں کی تفتیش میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ یہ سوال میں نے پوچھا اسپین میں مقیم سینئر صحافی عباس ناصر سے۔
اب جو ایک منظر سامنے آ رہا ہے اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل جو تھا جو بارسلونا کے حملے میں یوز ہوا وہ تمام کا تمام ڈسٹروئے ہو گیا ہے، لیکن کاتالان کی جو پولیس ہے موسکودرا کہلاتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ان کے کچھ اس میں لوس اینڈز ہیں جس کو وہ ٹائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک صاف پکچر ایمرج کر کے آ رہی ہے کہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ٹاؤن ہے نارتھ ساؤتھ بارسلونا ٹرپول، وہاں کی ایک لارجلی موروکن مسلم کمیونٹی کی مسجد تھی جس میں یہ سلافی ایک امام آئے تھے چند ماہ پہلے، کیونکہ وہاں کچھ اختلافات تھے مسلم کمیونٹی میں، اور اب پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو امام تھے انہوں نے ان ینگ لڑکوں کو ریڈیکلائز کیا اور اس کارروائی میں استعمال ہوئے جو لڑکے، اور یہ بھی شبہ کیا جا رہا ہے گو کہ ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ اسی سے ایک ملحقہ قصبے میں جہاں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں 2 ہلاکتیں ہوئی تھیں جس کا سرا بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے، تو اس میں اس طرح کے خدشات ہیں کہ وہ امام اور ایک ان نیمڈ عورت اس دھماکے میں خود ہلاک ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس امر کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ تصدیق ضرور ہو گئی ہے کہ انہوں نے سیل کا سرغنہ اس سلافی امام کو قرار دیا ہے جو اس مسجد میں 4-5 مہینے پہلے آیا تھا۔
اچھا، اور یہ ویسے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ جو شروع میں انہوں نے ایک تصویر بھی جاری کی تھی جس کے نام پہ جس نے یہ وین کرائے پہ لیا تھا، پھر یہ بات ہوئی تھی کہ یہ ان کی تحویل میں ہے کہ خود آیا پولیس کے پاس کہ کہہ رہا تھا کہ میرے دستاویزات چوری ہوئے ہیں، تو اس بارے میں کوئی ہے پیش رفت؟ اب
دیکھیے اس بارے میں اس قدر اتنی پیش رفت ہے کہ جب اس شخص کو اس نے اپنی تصویر سوشل میڈیا اور میڈیا پہ دیکھی اور اپنی آئی ڈی یعنی اپنے شناختی کارڈ وغیرہ کو دیکھا تو اس نے خود پولیس سے رابطہ کیا اور اپنے آپ کو پولیس اسٹیشن میں پیش کیا اور کہا کہ یہ میرے کاغذات چوری ہوئے ہیں جو کہ امکان ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے چوری کیے ہوں، اور اس کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ کمبریل کے شہر میں جو پولیس نے 5 مبینہ دہشت گردوں کو گولی مار کے ہلاک کیا جنہوں نے پھر راہگیروں پہ حملہ کیا، ایک عورت اسپینش میں ہلاک ہوئی، کئی لوگ زخمی ہوئے جب گاڑی لے کے انہوں نے فٹ پاتھ پہ چڑھائی، تو اس میں مرنے والے دہشت گردوں میں اس کا 17 سالہ بھائی بھی شامل تھا جس کے کاغذات اس وین میں سے برآمد ہوئے تھے۔ اب تک پولیس کا کہنا یہ کہ شاید وین ڈرائیور کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ پکڑا گیا یا نہیں جو اس نے بارسلونا میں حملہ کیا تھا، لیکن سارے سیل کو ڈسمینٹل کر دیا گیا۔
اور کیا یہ واضح ہے کہ یہ جو دونوں بھائی تھے ان کا اسی مسجد سے تعلق ہے جس کے امام پر اب شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟
جی ہاں یہ اس کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ کم از کم چھوٹے بھائی کا تعلق اسی مسجد سے تھا جس میں یہ 5 کے 5 لڑکے جو تھے یہ جاتے تھے نماز پڑھنے اور دینی تعلیم حاصل کرنے، اور امکان ہے بہت قوی کہ وہیں ان کو ریڈیکلائز کیا گیا ہے۔
بارسلونا میں دہشت گرد حملے کے بعد پولیس تفتیش کی تازہ اطلاعات بتا رہے تھے اسپین میں مقیم صحافی عباس ناصر۔ اور پاکستان میں جزام کے مریضوں کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی جرمن نژاد پاکستانی ڈاکٹر روت فاؤ کو آج کراچی میں تمام سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاکستان میں جزام یعنی لیپرسی یا کوڑ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرنے والی ڈاکٹر روت فاؤ کا 10 اگست کو انتقال ہوا تھا۔ ڈاکٹر روت فاؤ کے ادارے میری ایڈلیڈ لیپرسی سینٹر کی ایک رکن یاسمین مورس نے ان کے بارے میں کہا۔
اس ہاسپٹل کا انسانیت کا بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ آج کے دور میں ایسا انسان ملنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ آج کل تو دیکھو ہر کوئی اپنے لیے سوچتا، لیکن اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا، بالکل سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور انسانیت کے ساتھ بہت محبت کی۔
اور آج ڈاکٹر روت فاؤ کی کراچی میں تدفین ہوئی۔ مزید تفصیل سنیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پر کراچی میں آج صبح ڈاکٹر روت فاؤ کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ ان رسومات میں صدر پاکستان ممنون حسین، آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر زبیر احمد، ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر رت کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ مسلح افواج کے اہلکار ڈاکٹر رت کے جستے خاکی کو کراچی کے علاقے صدر میں واقع سینٹ پیٹرک چرچ میں لے گئے۔ ان کا تابوت پاکستانی پرچم میں لپیٹا ہوا تھا۔ آخری رسومات کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال یقینی بنانے کے لیے تینوں مسلح افواج کے اہلکاروں نے ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں۔ چرچ کی طرف آنے والی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے میری ایڈیلیڈ لیپروسی سینٹر میں ان کے مریضوں، ملنے والوں اور پرستاروں کو آخری دیدار کرایا گیا، جبکہ چرچ میں موجود افراد نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر رت فاؤ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر رت فاؤ کی پیدائش 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں ہوئی تھی، جہاں وہ عالمی جنگ کی وحشتیں دے کر بڑی ہوئی تھیں۔ عالمی جنگ کے بعد جب جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ڈاکٹر رت فاؤ ایسٹ جرمنی سے ویسٹ جرمنی میں داخل ہو گئیں، جہاں انہوں نے صحت کے شعبے میں تعلیم حاصل کی۔ 1960 میں انہوں نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور انہیں مشن کی جانب سے انڈیا بھیجا گیا، لیکن ویزے میں کچھ معاملات کی وجہ سے انہیں کراچی میں رکنا پڑا۔ یہاں انہیں جزام کے علاج کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ جب انہوں نے پہلی بار آئی آئی چندر گڑھ روڈ پر جزام کے مریضوں کی کالونی کا دورہ کیا تو ماحول دیکھ کر وہ کافی غمزدہ ہو گئیں۔ 1961 میں وہ جنوبی انڈیا گئیں، جہاں انہوں نے جزام کی مریضوں کی دیکھ بھال کی تربیت حاصل کی، جس کے بعد وہ کراچی واپس آ گئیں۔ یہاں انہوں نے جزام کو کنٹرول کرنے کا پروگرام شروع کیا۔ حکومت پاکستان کی معاونت سے انہوں نے سندھ کے علاوہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی جزام کے مریضوں کے لیے مراکز قائم کیے۔ ڈاکٹر رت نے 1996 میں بالآخر جزام پر قابو پا لیا، جس کے بعد پاکستان ایشیا میں پہلا ایسا ملک قرار دیا گیا جہاں جزام پر قابو پایا جا چکا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں اپنے کام پر جرمن زبان میں 4 کتابیں لکھی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ڈاکٹر رت فاؤ کی خدمات کے اعتراف میں ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، ستارہ قائد اعظم اور نشان قائد اعظم سے نوازا تھا۔ راسویل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں آج نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور ایک مقامی مسجد کے امام عطا اللہ شاہ کو ہلاک کر دیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 8 روز کے دوران ٹارگٹ کلنگ کا یہ چوتھا واقعہ ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ فجر کی نماز کے بعد بنو چنگی کے قریب پیش آیا۔ تھانہ چھاونی کے انسپیکٹر امجد حسین نے بی بی سی کو بتایا کہ عطا اللہ شاہ مسجد صدیق اکبر میں فجر کی نماز کی امامت کے بعد بنو روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار افراد نے ان پر فائرنگ کر دی۔ عطا اللہ شاہ کو ایک گولی سر پر لگی جو جان لیوا ثابت ہوئی۔ عطا اللہ شاہ کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان کے قریبی علاقے پنیالہ سے بتایا گیا ہے، جہاں ان کا پیر خانہ ہے۔ پولیس انسپیکٹر امجد حسین نے بتایا کہ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے اور بظاہر یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ نظر آتا ہے، تاہم اس بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی 8 روز کے دوران ٹارگٹ کلنگ کا یہ چوتھا واقعہ ہے، جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد کو ہلاک اور 1 زخمی کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں پہلا واقعہ 11 اگست کو بنو روڈ پر کوٹلی امام حسین کے سامنے پیش آیا، جب نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں سید ناصر حسین شاہ اور سید یاسر حسین شاہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے مریالی کے علاقے میں سرکاری ملازم مظہر شیرازی کو ان کے گھر کی دہلیز پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ مظہر شیرازی کے بھتیجے شاہد شیرازی ایڈوکیٹ کو گزشتہ عید کے روز نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اسی طرح 17 اگست کو عیدگاہ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے سجاد حسین پر حملہ کیا تھا، جس میں وہ زخمی ہو گئے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 7 ماہ کے دوران ٹارگٹ کلنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، جن میں اب تک 48 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
اور یہ تھی عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔ ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 801 این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان کے محکمہ سماجی بہبود کے مطابق این جی اوز کی رجسٹریشن چھن کی تجدید نہ کرانے پر یہ منسوخ کی گئی ہے، جبکہ بڑی تعداد میں منسوخی کے مقابلے میں 183 نئی این جی اوز کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
محکمہ سماجی بہبود حکومت بلوچستان کے ایک اعلامیہ کے مطابق قومی ایکشن پلان کے تحت تمام این جی اوز یعنی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے رجسٹریشن کی تجدید ضروری قرار دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً اخبارات میں اشتہارات بھی شائع کیے گئے تاکہ تنظیمیں بروقت اپنی رجسٹریشن کی تجدید کروا سکیں، لیکن محکمہ سماجی بہبود میں 1204 رجسٹرڈ این جی اوز میں سے صرف 403 نے اپنی رجسٹریشن کی تجدید کروائی۔ اعلامیہ کے مطابق 801 تنظیموں کی جانب سے رجسٹریشن کی تجدید نہیں کروائی گئی، جس پر ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی۔ بلوچستان میں غیر سرکاری تنظیمیں مختلف حوالوں سے لوگوں میں شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ ان میں سے بعض لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے آزاد فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر زائد منگل کا کہنا ہے۔
بلوچستان جیسے صوبے میں غربت کی کمی اور سماجی بیداری میں ان سماجی اداروں کا بہت بڑا کردار رہا ہے، جس کی وجہ سے آج سماجی بیداری بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ اور
زائد منگل نے بتایا کہ بلوچستان میں پہلے این جی اوز کی تعداد 4000 سے زائد تھی، لیکن قومی ایکشن پلان کے بعد ان کی تعداد چند سو رہ گئی۔ اگرچہ سرکاری اعلامیہ میں این جی اوز کی بڑی تعداد میں منسوخی کی وجہ ان این جی اوز کی جانب سے رجسٹریشن کی تجدید نہ کروانا قرار دیا گیا ہے، تاہم زائد منگل کہتے ہیں کہ قومی ایکشن پلان کے بعد نہ صرف این جی اوز کی رجسٹریشن اور ان کی تجدید میں مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ ان کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے۔
بلوچستان میں یا ملک کے دیگر علاقوں میں جو این جی اوز کا کام ہے اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو سماجی بیداری یا غربت کی کمی یا ترقی کے لیے جو کام کا سلسلہ ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے۔
محکمہ سماجی بہبود کے اعلامیہ کے مطابق سینکڑوں این جی اوز کی رجسٹریشن کی منسوخی کے مقابلے میں صرف 183 نئی این جی اوز نے اندراج کروایا ہے، جس سے محکمہ سماجی بہبود کے تحت غیر سرکاری رجسٹرڈ تنظیموں کی کل تعداد 586 ہو گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کے بعد اب امریکہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیر اعلی سٹیو بینن کو برطرف کر دیا ہے۔ سٹیو بینن دائیں بازو کی ویب سائٹ برائٹ بارٹ کی بانی ہیں اور ان انتہائی دائیں بازو نظریات کے حامل بتائے جاتے ہیں۔ ان کو صدر ٹرمپ کا نظریاتی استاد بھی کہا جاتا رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چیف اسٹریٹجسٹ سٹیو بینن کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ نئے وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف جان کیلی اور سٹیو بینن کے درمیان یہ طے پایا کہ جمعے کا روز سٹیو بینن کا وائٹ ہاؤس کے چیف اسٹریٹجسٹ کے طور پر آخری دن ہوگا۔ عہدے سے برطرف کیے جانے کے بعد سٹیو بینن نے ایک میگزین انٹرویو میں کہا کہ ٹرمپ کی صدارت جس کے لیے ہم لڑے اور جیتے وہ اب ختم ہو گئی ہے، ہاں ابھی وہ مہم ضرور جاری ہے جس کی ہم نے حمایت کی، اور ہم اسی کی روشنی میں ٹرمپ صدارت کی مدد کرتے رہیں گے، اور جو عناصر ہمارے درمیان روڑے اٹکائیں گے ان کے خلاف اب کھلی جنگ ہوگی۔ سٹیو بینن کو ان کے سخت گیر دائیں بازو کے نظریات کے لیے خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حال میں ورجینیا میں نسل پرستی کی بنا پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد صدر ٹرمپ کی تنقید میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی سلسلے میں گزشتہ منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ سٹیو بینن کب تک عہدے پر رہیں گے، تو صدر ٹرمپ نے اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا
He's a good man. He is not a racist. I can tell you that. We'll see what happens with Mr. Bannon.
سٹیو بینن ایک اچھے انسان ہے، وہ نسل پرست نہیں ہے، ان کے بارے میں میڈیا میں غلط خبریں چھاپی جاتی رہی ہیں، اب دیکھیے ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ 63 سالہ سٹیو بینن کو صدر ٹرمپ کا سیاسی اور نظریاتی استاد بھی تصور کیا جاتا تھا۔ سٹیو بینن ریپبلکن پارٹی کے دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے لوگوں میں خاصے مقبول ہیں۔ سٹیو بینن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بھی اہم کردار نبھایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیو بینن کے خیالات سے متاثر ہو کر امریکہ فرسٹ یا پہلے امریکہ کا نعرہ شروع کیا تھا۔ اب سے تھوڑی دیر قبل صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر کے سٹیو بینن کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے لکھا، میں سٹیو بینن کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ ہلری کلنٹن کے خلاف میری انتخابی مہم میں شامل ہوئے تھے، وہ بہت اچھا تھا، شکریہ۔ قریب 7 مہینے پہلے صدارت کا حلف اٹھانے والے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے اعلی مشیروں اور عہدیداروں میں سے اب تک کئی لوگ یا تو استعفیٰ دے گئے یا عہدے سے ہٹا دیے گئے. ان میں قومی سلامتی کے مشیر مائک فلن، وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف رائن سپریبس، وائٹ ہاؤس کمیونیکیشنز ڈائریکٹر اینتھنی سکارموچی اور ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی سر فہرست ہیں. اور اب ایسی بھی خبریں ہیں کہ نئے وائٹ ہاؤس چیف آف اسٹاف جان کیلی ابھی کچھ اور لوگوں کو عہدے سے ہٹا سکتے ہیں.
یہ تھے نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی. اور سربین میں آگے چل کر سنیے گا چین اور بھارت کے سرحدی تنازع پر بھارت کے وزارت خارجہ کے بیان میں کیا کہا گیا ہے. سربین ابھی جاری ہے.
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
Lights, camera, action.
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا. دل میں آتا ہوں, سمجھ میں نہیں.
باکس آفس کا بادشاہ کون؟ فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں.
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں, بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں, فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز. پردے کے پیچھے کیا ہے, سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
پاکستانی سکواش پلیئر منصور زمان نے عمان میں ہونے والی ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے. سیمی فائنل میں انہوں نے ایران کے علی رضا کو 12-10, 11-6 اور 11-8 سے ہرایا. ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں ٹائٹل کی جیت کے لیے ان کا مقابلہ اردن کے محمد السراج سے ہے, جنہوں نے سیمی فائنل میں پاکستان کے عبد المالک کو شکست دی ہے. برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا سنسناٹی اوپن کے کوارٹر فائنل میں رومانیا کی سیکنڈ سیڈ سیمونا ہالپ سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. دوسرے کوارٹر فائنل میں اسپین کی گاربینے موگوروزا نے روس کی سویٹلانا کوزنیٹسووا کو ہرایا, جبکہ ڈنمارک کی کیرولائن ووزنیاکی کو بھی جمہوریہ چیک کی کیرولینا پلسکووا سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. اسی ٹورنامنٹ میں اسپین کے رافیل نڈال کا سفر کوارٹر فائنل کے بعد ختم ہو گیا. انہیں آسٹریا کے نک ٹریگیوس نے 6-2 اور 7-5 سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی, جہاں ان کا مقابلہ اسپین کے ڈیوڈ فیرر سے ہے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ایج ویسٹن میں کھیلے جانے والے پہلے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے. ویسٹ انڈیز نے دوسرے دن کھیل کا اختتام 44 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر کیا تھا. اس سے قبل انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز 8 وکٹوں کے نقصان پر 514 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی تھی, جس میں ایلسٹر کوک کی ڈبل سینچری بھی شامل تھی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی جیمز اینڈرسن کو قومی ٹیم کے بالنگ کوچ بننے کا موقع دیا جانا چاہیے. واضح رہے انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈز کی باہمی رضامندی کے سبب گبسن وقت سے پہلے انگلینڈ کے بالنگ کوچ کا عہدہ چھوڑ کر جنوبی افریقی ٹیم کی کوچنگ سنبھال رہے ہیں. بنگلہ دیش کے بیٹس مین مومن الحق اور محمد اللہ ریاض کو آسٹریلیا کے خلاف 27 اگست سے ڈھاکہ میں شروع ہونے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے 14 رکنی اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا گیا ہے, جبکہ دونوں بیٹس مین سری لنکا کے خلاف گزشتہ ٹیسٹ سیریز میں اسکواڈ کا حصہ تھے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. بھارت میں وزارت خارجہ نے چین کے ساتھ سرحدی علاقے لداخ میں پینگونگ جھیل کے قریب کچھ دن پہلے ہونے والے دونوں افواج کے درمیان جھڑپ اور پتھراؤ کے واقعے کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے. اس کی تفصیل سنیے گا سربین میں آگے چل کر. اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا, سنیے فرحت جاوید سے.
فن لینڈ کے جنوب مغربی ساحلی شہر ٹورکو میں گزشتہ روز چاقو کے گھونپنے کے واقعے کے بعد پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے, جبکہ 4 افراد کی تلاش کا کام جاری ہے. انڈیا میں دلی کے قریب مظفر نگر کے علاقے میں ٹرین کے پٹری سے اترنے کے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو گئے ہیں. مالی کے صدر نے ملک میں آئینی اصلاحات کے لیے ریفرنڈم کو مؤخر کر دیا ہے. اس ریفرنڈم کے خلاف ملک میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے تھے. اسپین کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ حال ہی میں ہونے والے دو خودکش حملوں میں ملوث ایک جہادی سیل کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ایک شخص کی تلاش کا کام جاری ہے۔ لبنان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے شام کے ساتھ سرحد پر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے آخری ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے، سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں وزارت خارجہ نے چین کے ساتھ سرحدی علاقے لداخ میں پینگونگ جھیل کے قریب کچھ دن پہلے ہونے والے دونوں افواج کے درمیان جھڑپ اور پتھراؤ کے واقعے کے بارے میں ایک بیان اب جاری کیا ہے۔ میں نے دلی میں بی بی سی کے ہمارے ساتھی سہیل علیم سے اس پر بات کی، ان سے پوچھا کہ وزارت خارجہ نے یہ بیان اب اتنے روز بعد کیوں جاری کیا ہے۔
امر، یہ انسیڈنٹ منگل کا ہے جب یہ اطلاعات آئی تھیں کہ چینی فوجی لداخ میں ہندوستانی خطے میں داخل ہو گئے ہیں۔ لداخ کی مشہور پینگونگ جھیل کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، جس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا دو تہائی حصہ چین کے پاس ہے اور ایک تہائی انڈیا کے کنٹرول میں ہے۔ وہاں سے یہ اطلاعات تھیں کہ جب چینی فوجی انڈین خطے میں داخل ہوئے تو انڈین فوجیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، ایک ہیومن چین بنائی، اور اس وقت دھکا مکی بھی ہوئی اور دونوں فوجوں کے درمیان پتھراؤ ہوا، جس میں دونوں طرف معمولی چوٹیں آئیں فوجیوں کو۔ لیکن کل رویش کمار جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی کہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اس طرح کے واقعات انڈیا اور چائنا کے تعلقات کی بہتری کے حق میں نہیں ہیں اور ان سے گریز کرنا چاہیے۔
اچھا سہیل، یہ بھی بتائیں کہ کافی دن سے ڈوکلام میں بھی مہازرائی چل رہی ہے دونوں ممالک کے درمیان، تو وہاں کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کی حکومت کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں؟
امبر، دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انڈیا اور چین کی تقریباً 4,000 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، جس کے زیادہ تر حصے کی باقاعدہ نشاندہی نہیں ہوئی ہے۔ تو جب ہم لداخ کی بات کرتے ہیں تو یہ جگہ ڈوکلام سے تقریباً 2,500 کلومیٹر دور ہے۔ ڈوکلام ایک ٹرائی جنکشن ہے، یعنی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں چین، بھوٹان اور ہندوستان کی سرحد ملتی ہے، اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ چین وہاں ایک سڑک بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو اسٹریٹجیکلی انڈیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور انڈیا چین کو وہ سڑک بنانے سے روک رہا ہے۔ یہ جو ڈوکلام کا علاقہ ہے، اس پر بھوٹان بھی اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے۔ تو بیسیکلی اگر سرحد کا ڈسپیوٹ ہے وہاں تو وہ چین اور بھوٹان کے درمیان ہے۔ انڈین گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ سڑک بن جاتی ہے تو اس کے نارتھ ایسٹرن علاقوں تک انڈیا کی فوجوں کی ہی رسائی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ چین ایک اسٹریٹجیکلی ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں آ جاتا ہے وہاں۔
اچھا، یہ سرحدی تنازع کافی دنوں سے ہے، لیکن حال میں جو یہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے، یہ جو صورتحال ہے اس وقت، کیا اس کے بگڑنے کا خطرہ ہے؟
امبر، دیکھیے، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، یہ بات تو سچ ہے، لیکن جو تلخی اس مرتبہ دیکھنے کو ملی ہے ایسی میں نے کبھی نہیں دیکھی پہلے، کیونکہ اس مرتبہ چین کی طرف سے بہت سخت زبان استعمال کی گئی ہے۔ انہوں نے انڈیا کو 1962 کی جنگ کی بھی یاد دلائی، جس میں انہوں نے کافی بری شکست انڈیا کو دی تھی۔ انڈیا کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے اس کے جواب میں کہا کہ چین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب انڈیا وہ نہیں ہے جو 1962 میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہو گئی ہے جس میں دونوں ملکوں نے اپنی ایک بہت سخت موقف اختیار کر لیا ہے، جس سے پیچھے ہٹنا ان کے لیے مشکل ہے۔
یہ تھے دلی سے سہیل حلیم، اور آئیے اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
انڈیا کا انسداد دہشت گردی کا ادارہ این آئی اے کیرلا میں ایک مسلم لڑکے اور ایک ہندو لڑکی کی شادی کی تفتیش کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے این آئی اے کو حکم دیا ہے کہ وہ دونوں کی شادی کی تفتیش سے یہ معلوم کرے کہ اس شادی میں دہشت گردی کا کوئی پہلو تو شامل نہیں ہے۔ انڈیا میں ہندوؤں کی سختگیر تنظیمیں یہ الزام لگاتی رہی ہیں کہ داعش اور دیگر مسلم دہشت گرد تنظیموں کی ایما پر مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کو ورغرا کر انہیں مسلمان بناتے ہیں اور ان سے شادیاں کرتے ہیں۔ یہ تنظیمیں اسے لو جہاد کا نام دیتی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس لو جہاد کے لیے غیر ممالک سے باضابطہ فنڈنگ کی جا رہی ہے، حالانکہ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کا کوئی واقعہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ کیرلا میں چند مہینے پہلے شفیع جہاں نے اکھیلا نام کی ایک 24 سالہ ہندو لڑکی سے شادی کی۔ اکھیلا نے اسلام مذہب اپنا لیا اور اپنا نام ہدیہ رکھا۔ ہدیہ کے والد نے کیرلا ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی کہ ان کی بیٹی کو مسلم انتہا پسندوں نے لو جہاد کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ہدیہ نے عدالت کے روبرو یہ بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، لیکن عدالت عالیہ نے شفیع اور ہدیہ کی شادی رد کر دی اور کہا کہ شادی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اور اتنا اہم فیصلہ والدین کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ مئی میں عدالت کے فیصلے کے بعد سے ہدیہ اپنے گھر میں قید ہے، انہیں اپنے شوہر یا کسی اور سے ملنے جلنے کی آزادی نہیں ہے۔ شفیع جہاں نے آزادی کے بنیادی حقوق کی ضمانت کے تحت اپنی بیوی سے ملنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے 24 سالہ ہدیہ کو آزاد کرنے کا حکم دینے کے بجائے این آئی اے کو حکم دیا کہ وہ اس میں لو جہاد اور دہشت گردی کے پہلوؤں کی تفتیش کرے۔ انڈیا ایک کثیر المذہب ملک ہے اور الگ الگ مذاہب کے لوگ ایک ساتھ پڑھتے رہتے اور کام کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ کئی بار یہ انسیت دو ایسے لڑکے اور لڑکی میں پیدا ہو جاتی ہے جو دو الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک کے آئین نے ہر بالغ مرد اور عورت کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دیا ہے، اس لیے وہ اپنی شادی کا فیصلہ کرنے کے بھی مجاز ہیں۔ انڈیا روایتی طور پر ایک قدامت پسند ملک ہے، اس لیے ہر برادری دو مذاہب کے لوگوں کے درمیان شادی کی مخالف ہے اور اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ مذہب کی تبدیلی بھی عموماً لڑکے کے معاشرے میں لڑکی کی قبولیت کے لیے عمل میں آتی ہے، لیکن جیسے جیسے انڈیا میں ہندوتو کا اثر بڑھ رہا ہے، ہندو مسلم شادیاں ہندوتو کے نظریے کے نشانے پر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندو لڑکیاں مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں، مسلم لڑکیاں بھی بڑی تعداد میں ہندو لڑکوں سے شادی کرتی ہیں اور کچھ مذہب بھی تبدیل کرتی ہیں۔ کسی جمہوری ملک میں پیار اور شادی جیسے معاملے قطعی طور پر انفرادی آزادی کے زمرے میں آتے ہیں۔ انڈیا کی عدالتوں نے ماضی میں ہزاروں جوڑوں کو پولیس اور معاشرے کے جبر سے تحفظ فراہم کیا ہے۔ تجزیہ کار ایک عرصے سے اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ہندو مسلم شادی کو انفرادی پسند اور فیصلہ نہ سمجھ کر اسے دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی ایک منظم تحریک سمجھنا غلط ہوگا۔ ماضی میں تفتیش سے ابھی تک ایسا کوئی اندیا نہیں ملا ہے کہ اس طرح کی شادیوں کے پیچھے کوئی چھپا ہوا مقصد کام کر رہا ہے یا وہ کسی منظم تحریک کے تحت ہو رہی ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی این آئی اے دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش اور اس کی روک تھام کے لیے بنائی گئی ہے۔ این آئی اے سے شفیع جہاں اور ہدیہ کی شادی کی تفتیش کرانے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ عدالت عظمیٰ 24 برس کی تعلیم یافتہ ہدیہ کو غیر قانونی نظر بندی سے آزاد کرانے کا حکم دیتی اور ان سے پوچھ گچھ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتی۔ آخر ہدیہ کو کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور آج سے ہم آپ کے لیے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ دوبارہ نشر کر رہے ہیں جو 10 برس پہلے یعنی تقسیم ہند کے 60 برس پورے ہونے پر ہمارے ساتھی کاشف قمر نے تیار کیا تھا۔ ہمارے آرکائیوز سے اس سلسلے کے لیے کاشف قمر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ پاکستان اور بھارت میں ان کے آبائی علاقوں میں گئے جو دونوں ملکوں کی آزادی کے وقت کے عینی گواہ رہے اور جو بعد میں ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان یا پھر پاکستان سے بھارت چلے گئے تھے۔ آج سنیے اس سلسلے یاد کچھ بھول کر نہیں آتی کا تعارفی پروگرام۔
ساٹھ برس پہلے پاکستان اور ہندوستان کی آزادی کے وقت ہجرت کر جانے والے کچھ لوگوں کو پاکستان اور بھارت میں ان کی آبائی جگہوں تک لے جانے اور ان تاریخی دنوں کی یادوں کو آپ تک پہنچانے کے میرے سفر کا آغاز لاہور سے امرتسر کے لیے بذریعہ بس ہوا، اور بین الاقوامی تعلقات کے استاد پروفیسر شمیم اختر اتر پردیش میں الہ آباد کے لیے اور لاہور کے معروف صحافی جناب حمید اختر بھارتی پنجاب میں لدھیانہ کے لیے میرے ہم سفر تھے، جبکہ بھارت سے سرگودھا کے لیے میرے ساتھ آئے دلجیت سنگھ گریوال اور ڈاکٹر امرجیت سنگھ اہلوالیا، اور کراچی سے جانے والے جو اب دلی میں مقیم ہیں سترام اور ان کی اہلیہ لیلا سترام ممتانی۔
صاحب بڑی یادیں ہیں، اور جس میں ان یادوں کو جب میرے شعور بلکہ تحت شعور پہ نقش ہیں بھولتی ہی نہیں، خواب پریشان کی طرح مجھے پریشان کرتی رہتی ہیں، میں ان کو بھول جانا چاہتا ہوں اور ان یادوں کو میں زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جو بربریت کا دور تھا، ہجانی دور تھا، دونوں طرف یعنی پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی ایسے افراد موجود تھے جنہوں نے اس جنونی دور میں اور قتل عام کے زمانے میں ان نفرتوں سے بلند ہو کر اپنے ہندو بھائیوں اور سکھوں نے مسلمان بھائیوں کی اور مسلمانوں نے سکھ بھائیوں کی مدد کی، ان کو ایک جنونی اور ہزیانی ہجوم کے غیظ و غضب سے بچایا، تو ہمیں یہ چیزیں یاد کرنی چاہیے اور ایسی بے شمار یادیں ہیں.
حمید اختر صاحب, میں بھی شمع اختر صاحب سے بات کر رہا تھا, آپ بھی اسی راستے سے ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان گئے, آج آپ جس روڈ پر بڑے سکون سے جا رہے ہیں ایک ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر کے, کتنا کنٹراسٹ ہے؟
وہ تو فرق تو بہت پڑا ہوا ہے اس زمانے اور آج کے مقابلے میں. مجھے مثلاً امرتسر سے جب میں نکلتا ہوں اور دریائے بیاس میں سے پر سے جب بھی گزرتا ہوں تو مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب ہم ٹرک میں وہاں سے نکودر کیمپ سے نکلے اور شام کو 40-50-60 میل کا فاصلہ ہم نے کوئی 8 گھنٹے میں طے کیا تو شام ہو گئی. وہاں پہ بیاس پہ جو بارڈر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ پل کراس نہیں کر سکتے, رات کو کل صبح جائیں گے. تو اب ٹرک میں سے ملٹری ٹرک میں سے اترے اور میں نے اپنی چپل جو ہے وہ پاؤں سے نکال کے سڑک پہ رکھی, اس پہ سر رکھ کے سو گیا.
سو گئے اس, وہ میں جو کچھ پڑھا ہے میں نے, وہ راتیں تو ایسی تھیں کہ جو لوگ ہفتوں نہ سو سکے ان کی بھی نیند اڑ جاتی تھی.
نہیں وہ نیند تو اس لیے کہ بہت ٹینشن سے نکلے تھے, پھر حملے کا خطرہ, مارے جانے کا خطرہ تو وہاں بھی تھا. اب رات کو آرام سے سڑک پہ تھکے ہوئے ہیں سو گئے. پہلے دن جب لاہور پہنچا ہوں 3 مہینے 2.5 مہینے کیمپ میں رہنے کے بعد, تو ایبٹ روڈ جو لاہور کی بہت بزی سڑک ہے جس پہ 15-20 سنما اس زمانے میں بھی تھی اور بہت مار دھاڑ ہونے کے اور تباہی بربادی ہونے کے باوجود سنیما آباد تھے. میں نومبر کے اینڈ میں آیا ہوں تو میں جب میری کوئی پہلا موقع تھا 3 مہینے بعد کہ مجھے چار پائی ملی. ابن انشاء کا گھر تھا وہاں 2-3 سنیما میں گھرا ہوا ایبٹ روڈ پہ, تو چار پائی رضائی لے کے اس کے گھر کے اندر جگہ نہیں تھی, باہر میں سویا ہوا تھا. تو کوئی رات کے 1 بجے شور, اتنا شور ہوا کہ میں اٹھا جلدی سے اور یہ سوچ کے کہ حملہ ہو گیا, ذہن میں وہی تھا حملہ ہو گیا ہے اور مار دھاڑ ہو رہی, جوتیاں اٹھا کے میں بھاگا. کوئی 50 گز جا کے میں نے سوچا کہ میں تو لاہور میں ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ آخری شو ختم ہوا تو وہ ٹانگے والے بھاٹی چلو لاہوری چلو شور مچا رہے تھے. تو اس پہ ذہن پہ اثر تو ہوتا ہے ان چیزوں کا. بہت خوفناک وہ زمانہ تھا, بہت خوفناک. تو میں جب لاہور پہنچا ہوں تو مجھے تو زندگی بے معنی نظر آتی. تو میں تو جب پہنچا ہوں تو میں نے سوچا تھا کہ میں بالکل کہیں جنگل میں جا کے, میں بالکل ریٹائرڈ لائف,
24 سال کی عمر میں ریٹائرڈ لائف. ہاں
یہ بھی تو مجھے کہاں یہ خیال تھا کہ 83-84 سال کی عمر ہوگی, بچے ہوں گے. کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کریں گے, بس شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اب بچوں کے بچے بھی ہو گئے.
دلجیت سنگھ گریوال اور ڈاکٹر امرجیت سنگھ آہلوالیہ 60 برس پہلے پاکستان سے اس وقت ہجرت کر کے بھارت چلے گئے تھے جب بھارت اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ ملکوں کے طور پر برطانوی راج سے آزاد ہوئے تھے. 60 برس بعد وہ جب اپنے آبائی علاقوں میں آ رہے ہیں تو بہت کچھ بدل چکا ہے. ڈاکٹر آہلوالیہ اور دلجیت گریوال دونوں ہی کا تعلق سرگودھا کے نواحی علاقوں سے ہے. 60 سال بعد جب وہ لاہور آ رہے تھے, آتے ہوئے ان کے ذہن میں کیا تاثر تھا, کیا سوچ تھی؟
مجھے یہاں آنے کی بہت خوشی ہے کیونکہ 60 سال بہت ہوتے ہیں, اتنی دیر مجھے یہاں آنے سے لگی. مجھے بڑی امیدیں تھیں, پہلے کہیں موقع ہی نہیں ملا یہاں آنے کا. ہم سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا کہ یہاں فرق پڑا, یہ ہم وہاں بیٹھے امیجن نہیں کر سکتے تھے.
میں ہوں دلجیت سنگھ. جب 1947 میں میری عمر صرف 11 سال تھی یہاں سے گیا اور کتنی میرے اندر میں ایکسائٹمنٹ تھی کہ جس سرزمین سے میں 60 سال پہلے گیا اور اس کے اوپر آ کر آج میں نے قدم رکھا, اس ایکسائٹمنٹ کی میں خود محسوس کر سکتا ہوں, بیان کرنے کے قابل تو یہ نہیں ہے. میرا گاؤں سرگودھا ضلع کے ایک سونس کیسر پہاڑی کے بیس میں ہے, नाम उसका उछाली है।
साठ साल पहले सतराम ममदानी और उनकी बीवी लीला पाकिस्तान बनने पर पाकिस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए। 60 साल के बाद पहली बार आए हैं, क्या सोच रहे थे, कैसा पाया, कैसा देखा कराची?
नहीं, इधर आने से बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि याद ये आ रही है पुरानियाँ कि जब 60 साल पहले हम यहाँ रहते थे तो वो सारी चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि हम यहाँ मैट्रिक दिया था और सारा शहर पुराना। लेकिन इधर आने के बाद लगता है कि बहुत चेंजेस हो गई है, ये तो चीज़ पहचानने में नहीं आ रही है, अब हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं और कहाँ पहुँचे हैं। शायद तो अंदर जा कर के कुछ पता लगे कि हमारा जहाँ घर था वो कैसे है और कैसे लगेगा।
जैसे ही एरोड्रम से बाहर निकली हूँ, आप सामने होते तो आपको पता चलता मेरा मुंह लाल हो गया है खुशी के मारे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हर चीज़ बदली बदली तो है ही, लेकिन अपने जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ पहुँचे तब वहाँ लगे भाई वहाँ कैसा लग रहा है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रई मियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुर्रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और सामीन आइए अब सैरबीन में सुनते हैं बॉलीवुड राउंड अप।
Ladies and gentlemen.
Hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. Oh, sorry, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor.
Jiska hame khed hai.
Haan, ek minute, le lijiye.
BBC.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
प्रियंका जी, अगर आपने वाकई लाल दुपट्टा ही उड़ाया होता तो शायद सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोल से बच जाती। अब आज के इस दौर में भारत के इंडिपेंडेंस डे के मौके पर वेस्टर्न कपड़े पहनकर तिरंगा दुपट्टा लहराया आपने, क्या मतलब है इसका? है भाई, ये भी कोई बात हुई? भक्त लोग सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल न करें तो क्या करें? अगली बार शुद्ध भारतीय अंदाज में यौम आजादी मनाइएगा। ठीक है भाई, परदेश में है तो क्या आप अब अपनी भारतीय सभ्यता भी भूल जाएंगी? गंदी बात।
लव करूंगा तेरे साथ, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात।
बात गंदी हो या अच्छी, करनी तो पड़ेगी, है ना? तो आइए करते हैं बॉलीवुड की गंदी गंदी, मेरा मतलब है कुछ खट्टी मीठी बातें।
ओ तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा।
तो मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप।
ओनी तू लगदी पंजाबन, लगदी पटोला, लगे नी तू सारियां तो वख नी, तेनू सूट सूट करदा, ओ तेनू सूट सूट करदा।
आज सैफ अली खान बताएंगे कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है। हुमा कुरैशी से सुनिएगा कि पार्टीशन 1947 उन्हें कैसे मिली। छोटे नवाब यानी सैफ अली खान ने इसी हफ्ते अपनी फैमिली के साथ अपनी 47th बर्थडे मनाई। उनके बर्थडे से एक दिन पहले ही इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था। अब इस मौके पर छोटे नवाब ने आजादी के सही माने बताने की कोशिश की।
लोगों ने अपनी जान दी है ताकि हम
फ्री हो सकें, तो इस बात की हमें इज्जत रखनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। और फ्रीडम का मतलब ये है कि हमें एक सेक्युलर कंट्री होना चाहिए यार। ये सब चीज़ें हम भी बहुत चीज़ें बैन करते हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, हम भी बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम को साथ में प्यार से रहना चाहिए, इंडियंस मानना चाहिए हम सबको, साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन, वन कंट्री सोचना चाहिए। आई थिंक फ्रीडम का मतलब ये है मेरे लिए कि हम एक दूसरे की इज्जत करें।
मुझे एक खास काम सौंपा गया है, मैं हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय रहूंगा और मैं बड़े ही फख्र के साथ ये भूमिका निभाऊंगा।
वैसे आपको क्या ऑर्डर्स मिले हैं?
यही कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाऊं।
हुमा कुरैशी बॉलीवुड में तो कमाल कर ही रही हैं, साथ ही इंटरनेशनल फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। हुमा बरतानवी फिल्म साज गुरिंदर चड्ढा की फिल्म पार्टीशन 1947 में अहम किरदार में हैं। कैसे मिली फिल्म आपको?
ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर है सहर लतीफ करके, वो इस फिल्म की कास्टिंग कर रही थी, तो उनका मुझे फोन आया कि ऐसे ऐसी फिल्म बन रही है और गुरिंदर चड्ढा एक इंडियन एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहती है इसके अंदर। काफी सारे इंटरनेशनल चेहरे इसमें नजर आएंगे, जिलियन एंडरसन, ह्यू बॉनेवल, बट आलिया के कैरेक्टर के लिए शी वॉन्टेड नॉट इवन टू कास्ट एन एक्टर जो इंडियन ओरिजिन का हो मगर बाहर रहता, बट एन इंडियन इंडियन फेस, बट शी वॉन्ट टू सी एन ऑडिशन। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा ये तो बहुत कमाल का रोल है, इसको जाने नहीं देना। एंड देन आई सेंट गुरिंदर ऑडिशन टेप, उन्होंने वो टेप देखा और उनको ठीक ठाक ही लगा होगा, तभी शी साइन मी ऑन फॉर द फिल्म, सो दैट्स हाउ आई गॉट द प्रोजेक्ट।
इनका नाम शीला नहीं सुनिधि है। जी हाँ, सुनिधि चौहान जो दिल्ली में पैदा हुई और 13 साल की उम्र में ही अपना पहला गाना गाया। सुनिधि की मुख्तलिफ आवाज और बिंदास अंदाज ने लोगों को उनका दीवाना बना दिया। गाने के बाद सुनिधि ने टीवी के पहले रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो की ट्रॉफी अपने नाम की। सुनिधि चौहान को पहली कामयाबी 1999 में फिल्म मस्त के गाने से मिली। गाने के बाद सुनिधि की जिंदगी और उनका करियर तेजी से भागने लगा और सुनिधि बॉलीवुड की कामयाब तरीन प्लेबैक सिंगर्स में शुमार होने लगी।
आप सब लोगों का प्यार ही है जो और दुआएं हैं जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बात होती है ब्लेसिंग्स।
सुनिधि चौहान का दूसरा गाना महबूब मेरे उनके करियर में एक और कामयाब गाना और फिल्म फेयर अवार्ड का सबब बना। सुनिधि चौहान ने ज्यादातर आइटम सॉन्ग्स किए हैं और उन्हें आइटम सॉन्ग्स की क्वीन कहा जाने लगा। तो क्या सुनिधि अपने गानों में वेरिएशंस डालती हैं?
मैं सिर्फ जो जैसा अच्छा लगता है वैसे गाती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है उस वक्त गाना सुन के पढ़ के वैसे गाती हूँ। आवाज़ तो आप चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट होंगे अगर आप आवाज़ चेंज करेंगे। गाने का मूड जो है उस हिसाब से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, वो चेंज होती है, लेकिन आवाज़ तो नहीं।
सुनिधि चौहान उस वक्त कामयाबियों की बुलंदियों पर जा पहुंची जब फिल्म ओमकारा में उनका गाना बीड़ी जलाईले सुपरहिट हुआ। तो सुनिधि ने फिल्म धूम का टाइटल सॉन्ग गाकर धूम मचा रखी थी, लेकिन आजकल वो कम ही सुनाई देती हैं। तो क्या कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है?
चुपके तो मैं कुछ भी नहीं करती, बट क्या है कि जब तक कुछ रिलीज नहीं होता है तो आप लोगों को पता नहीं पड़ेगा और दुनिया को पता नहीं पड़ता, तो काम तो चलता ही रहता है। बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में बनती हैं, इतने सारे गाने रिकॉर्ड होते हैं, हर किसी का हम हिसाब नहीं रखते। मेरे ही जहाँ तक बात है, मेरा काम गाना है, मुझे कोई गाना अच्छा लगता है मैं उसे गा देती हूँ, और जब वो आता है लोगों को अच्छा लगता है तो वो पता पड़ ही जाता है।
सुनिधि चौहान ने मुल्क से बाहर शोज तो किए ही, साथ ही दूसरे कोलैबोरेशन भी किए हैं, और हाल ही में पाकिस्तानी मौसीकार सलमान अहमद के साथ म्यूजिक वीडियो रिदम लॉन्च किया है।
आई थिंक कोलैबोरेशंस आर ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि दो अलग कल्चर से, अलग दुनिया से जो लोग आते हैं, जब वो साथ में कुछ काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल होता है, एटलीस्ट अलग तो होता ही है। सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग विद सलमान अहमद।
इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन के इस माहौल में काम करना कैसा लगा?
मैं बस ये कहूंगी कि म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, और ये भी बात आपने कई लोगों से सुनी होगी। मेरा जो एक्सपीरियंस था सलमान के साथ काम करके, इज अ वेरी नाइस वार्म पर्सन, और हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम दो अलग देशों, बल्कि खैर इंडिया पाकिस्तान अलग है ही नहीं।
बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की। इस हफ्ते आयुष्मान खुराना और कीर्ति सनन के साथ राजकुमार राव लाए हैं बरेली की बर्फी।
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है। ओ बेटा, ये तो तुम ही हो।
बरेली की बर्फी
फिल्म क्रिटिक अर्णब बनर्जी हमेशा की तरह बताएंगे कि उन्हें बरेली की बर्फी कैसी लगी।
मुझे तो मजा आया, क्योंकि बरेली की बर्फी एक स्मॉल टाउन की कहानी है, इसके डायलॉग्स, पूरी स्क्रिप्ट जो है बहुत मजेदार है। मुझे खास तौर से राजकुमार राव का काम बहुत अच्छा लगा। आयुष्मान भी बहुत अच्छे हैं, मेन कैरेक्टर उनका है। कृति सेनन बिल्कुल भी छोटे शहर की नहीं लगती है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आने लगी है अपनी पिछली दो फिल्मों के बाद। आयुष्मान का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, पूरे फिल्म में वो छाए हुए हैं, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जहाँ राजकुमार राव आते हैं वहाँ वो एक्टर जो है, एक स्टार के बदले एक एक्टर जो है वो हावी हो जाता है। मैं बरेली की बर्फी को 5 में से 3 दूंगा।
सुन बे, तुम सुनो बे, आज के बाद गलत टाइम पे फोन किया ना तो ऐसी लात मारेंगे कूले पे डिंपल निकाल देंगे तुम्हारे।
कड़क।
सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं।
बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि उसमें जो स्पेशली कृति की मैं खुद बड़ी फैन हूँ, तो मुझे अच्छी लगी उसकी फिल्म।
तीनों जन मुझे आयुष्मान और कृति और राजकुमार से राजकुमार की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग है। मतलब बरेली की बर्फी को मैं 4 स्टार दूंगा।
बरेली की बर्फी को मैं 3.5 स्टार दूंगी।
जी कैसा लगा आपको इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप? तब आज की महफिल होती है तमाम। मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। और हाँ, इस प्रोग्राम को बार बार सुने bbcurdu.com पर। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
और इसी के साथ सरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे उमर आफरीदी, साथ प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, और स्टूडियो मैनेजर्स थे लंदन में सुजैन लेनन, इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। अब मुझे अंबर खैरी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियां सुनिए फरहत जावेद से।
फिनलैंड के शहर टर्कू में गुज़श्ता रोज़ चाकू घोंपने के वाक़े के बाद पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 अफराद की तलाश का काम जारी है। انڈیا میں دلی کے قریب مظفر نگر کے علاقے میں ٹرین کے پٹری سے اترنے کے حادثے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہوئے ہیں۔ جمہوریہ کانگو میں حکام کے مطابق رواں ہفتے ملک کے شمال مشرقی علاقے میں مٹی کا تودہ گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی ہے۔ چین کے ساتھ جاری کشیدہ ماحول کے درمیان انڈیا نے کہا ہے کہ وہ ڈوکلام تنازع کے حل کے لیے چین کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ جنوبی افریقہ کے نائب وزیر تعلیم نے ایک نائٹ کلب میں خاتون پر حملہ کرنے کے الزام کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔